आज जब वो कह रहे थे कि लोगों को वहां मौजूद नहीं होना चाहिए था 9-0 पे।
देखिए, एक तो सबसे पहले मुझे थोड़ी सी आपकी जो आवाज़ है वो थोड़ा कट कट कर आ रही है, तो मैं माजर चाहूंगी अगर मैं किसी चीज़ का सही से जवाब ना दे पाऊँ। मगर जहाँ तक मेरी समझ में आया है, आपने बात की फायदे तहरीक के कल के बयान के ऊपर जो उन्होंने रेट के बात किया। देखिए, उसमें कैटेगोरिकली फायदे तहरीक अल्ताफ़ ने बात की तरफ से निशानदेही की, और कैटेगोरिकली उन्होंने ये बात की कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट्स के किसी भी रैंक में किसी भी क्रिमिनल की कोई गुंजाइश नहीं है। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट सियासी जमात है और ना सिर्फ चौथी बड़ी सियासी जमात मुल्क की है बल्कि सेनेट में अपर हाउस में पार्लियामेंट की तीसरी बड़ी नुमाइंदा जमात है। एक पार्टी जिसका खिदमत खल्क फाउंडेशन जैसा चैरिटी विंग है जो आवाम की 98% आवाम की बात करती है, उनके हकूक के लिए 35 बरस से एक जंग लड़ रहे हैं, अपनी आवाज़ उठा रहे हैं डिफरेंट फोरम्स पे, चाहे वो मीडिया का फोरम रहा हो या फिर चाहे वो प्रोवेंशल असेंबलीज रही हो या पार्लियामेंट रही हो। ऐसी एक जमात जो कि तालिबान के खिलाफ या दाइश के बढ़ते हुए खतरात के खिलाफ आवाज़ उठा रही हो। कायदे तहरीक अल्ताफ़ हुसैन वाहिद पाकिस्तान के पॉलिटिकल लीडर हैं जिन्होंने दाइश के बढ़ते हुए खतरे की तरफ जो है वो निशानदेही की और आवाज़ उठाई है। तो मेरे ख्याल में तीन हमारे सिटिंग MPs, एक सिटिंग हमारी MNA खातून जो है वो इस पादाश में बेदर्दी से कत्ल कर दी गई थी। सिर्फ और सिर्फ हम तालिबान के लिए, तालिबान के अगेंस्ट आवाज़ बुलंद कर रहे हैं, जिना के पाकिस्तान की बात कर रहे हैं। तो एक ऐसी जमात उसके ऊपर इस तरीके के इल्ज़ाम लगाना वो कुछ सही लगता नहीं है। जहाँ तक कल के वेट की बात है, देखिए 9-0 जो है वो कायदे तहरीक अल्ताफ़ हुसैन का घर है और MQM के जो एडमिनिस्ट्रेटिव जगहें हैं, यहाँ पे एक खुर्शीद मेमोरियल हॉल है, 9-0 है। इसके अलावा कायदे तहरीक अल्ताफ़ हुसैन की जो बहन है सायरा बाजी, उनका घर है। इन तमाम तीनों जगहों पे से जो बात की गई है कि जी मखलूब अफराद मिले, तो ऐसा तो कैटेगोरिकली मैं भी ये बात कह रही हूँ और ऑन रिकॉर्ड कर रही हूँ कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। कोई भी जो कहा जा रहा है रेंजर्स के नुमाइंदों की जानिब से कि लोग जो हैं वो पकड़े गए हैं, मखलूब अशखास पकड़े गए हैं, तो वो तमाम तर इन तीनों बिल्डिंग्स में से तो नहीं पकड़े गए आसपास। आपको पता है, दूसरी बात कहा गया था कि 9-0 नो गो एरिया है, मैं इसकी भी एक तरह से इसके ऊपर भी अपनी एक वही पेश करूंगी कि नो गो एरिया कैसे हो सकता है, वो जगह जहाँ पे तीन तीन डिफरेंट मसालिक की जो है वो मसाजिद मौजूद हों, स्कूल मौजूद हों, दुकानें मौजूद हों, ऐसा एरिया जहाँ पे आने जाने पर किसी की कोई पाबंदी नहीं है, वो नो गो एरिया किस तरह से करार दिया जा सकता है। हाँ, बैरियर जरूर लगे हुए हैं और वो इसलिए लगे हैं, उसके लिए भी जाहिर सी बात है जब इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन आती है कि जी मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का जो हेडक्वार्टर है उसको रिस्क है, उसको सिक्योरिटी खदशात हैं तमाम तर उन कुवतों की जानब से जिनके खिलाफ मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट बरमला इजहार करती रही है, जैसे कि तालिबान हो गए या लश्कर जंगी हो गया, ये तमाम तर एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट उनकी तरफ से जाहिर सी बात है जब इंटेलिजेंस रिपोर्ट आती है तो सिक्योरिटी इनपुट करने के लिए जाहिर सी बात है वो बैरियर लगाए जाते हैं, देखा जाता है। मगर खुदा खासा 9-0 के अतराफ का एरिया जहाँ पे लोग बहुत आराम से अपनी जिंदगी बसर कर रहे हैं।
समन साहिबा आप हमारे साथ रहे हैं, इसलिए कि इस वजाहत के बाद हम दिफाई तजिया कार रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल तलत मसूद की तरफ आते हैं। और मसूद साहब, आपको खुश आमदेद।
जी शुक्रिया।
तो सबसे पहले तो आप ये बताएं कि अल्ताफ हुसैन ने जो कल बयान दिया और आज भी उसको दोहराया गया और MQM की नुमाइंदा यही कह रही हैं, अल्ताफ हुसैन ने कहा कि उन लोगों को वहाँ मौजूद नहीं होना चाहिए, लेकिन MQM की नुमाइंदा का कहना है कि वो बिल्कुल ही मासूम लोग थे, ये उनका घर है, वो वहाँ रह रहे थे, और दूसरा ये कि उन्होंने अगर अपने तहफ़ुज़ के लिए वहाँ जगहें बनाई हैं तो वो इसलिए क्योंकि बहुत बड़ी कम्युनिटी वहाँ रहती है। MQM की इस बात के हवाले से आप क्या जवाब देंगे?
ये मेरे ख्याल में सबसे बड़ी बात तो ये है कि वहाँ जो इतना बड़ा असलहा दिखाया गया है कि वो वहाँ था, तो ये तो सबसे बड़ा सवाल तो ये होता है कि ये असलहा क्या लाइसेंस था और इतने ये जो ऐसे उसमें बोर थे जो कि बिल्कुल इस्तेमाल नहीं होते हैं, तो ये तो बड़े खतरनाक किस्म के वेपन सिस्टम्स थे। तो मैं ये समझता हूँ कि एक तो सवाल इनको इसका जवाब देना चाहिए और दूसरी बात ये है कि देखिए इसमें अगर ट्रांसपेरेंसी ज्यादा हो और लोगों को आना जाना वहां हो सके तो फिर छापा मारने की क्या जरूरत थी। तो सबसे बड़ा सवाल तो हम ये पूछना चाहते हैं कि अगर ये लोग इस कदर ओपन थे और यहाँ कोई ऐसी बात ही नहीं थी, तो फिर आपको पता है कि कोई रेंजर्स, खुदा न करे कोई उनको दुश्मनी तो नहीं है कि वो MQM के साथ इस किस्म की हरकत कर बैठे कि इतने लोगों को उन्होंने गिरफ्तार भी किया। और फिर जो ये टारगेट किलिंग का सिलसिला है, तो आखिर ये कौन कर रहा है? ये तमाम ये जो मिलिशियाज हैं मुख्तलिफ सियासी जमातों की, यही इसमें मुलव्वस हैं। तो ये तो मेरे ख्याल में इसका एक ही तरीक़ेकार है, वो ये है कि ये खुद पार्टीज जो हैं इतनी ज़्यादा इनको साफ और शफाफ होना चाहिए और इतना ओपन होना चाहिए कि किसी को शक और शुबा ही ना हो। और जैसे अल्ताफ साहब ने सही कहा कि इनको, ये लोगों को वहाँ होना ही नहीं चाहिए था, और इतने ज़्यादा जो लोग थे वो खुद यही सवाल कल पूछ रहे थे। तो मैं ये समझता हूँ कि अब देखिए एक जुडिशल इंक्वायरी हो जाए या जिसकी भी ऐसे मोतबर लोगों की, उससे हर चीज़ सामने आ जाएगी। और एक लिहाज से फिर अगर MQM ने कुछ किया ही नहीं है या वो उनकी नीयत बिल्कुल साफ थी तो फिर वो सामने आ जाएगा, लेकिन लगता ऐसे नहीं है कि मामला इस कदर साफ और सुथरे हैं। इसमें बहुत गड़बड़ हो रही है
मसूद साहब, कतअ कलामी, लेकिन एक अहम नुक्ता है। आप भी जानते हैं कि 90 की दहाई में जब MQM के खिलाफ ऑपरेशन हुआ था, उसके बाद शहर की सूरत हाल बहुत ही ख़राब हो गई। अब आप भी जानते हैं कि जब वक्कास अली शाह की हलाकत हुई तो उनकी नमाज जनाजा में सैकड़ों लोगों ने शिरकत की। आपको कोई ख़तरा है कि 90 जैसी दिहाई के वाकयात दोहराए जाएंगे?
खुदा न करे कि ऐसे हो, इसलिए कि उससे सबको नुकसान होगा, MQM को भी नुकसान होगा और महाजिर लोगों को भी होगा, सिंधी भी, सब जो भी वहाँ कराची में रहते हैं उन सबको नुकसान होगा। ये तो बिल्कुल मैं नहीं समझता कि खुदा न करे इस किस्म के हालात हों, लेकिन देखना ये है कि क्या वाकई में कुछ ज्यादती की है उन्होंने अगर रेंजर्स ने, तो वो रेंजर्स की जो ज्यादती है वो सामने आ जाएगी। लेकिन मेरे ख्याल में MQM की ये भी जिम्मेदारी बनती है कि ये पता करें कि आखिर ये कौन लोग ऐसे हैं जो कि ये मुसलसल कत्ल कर रहे हैं या भत्ताखोरी कर रहे हैं या इस किस्म के क्रिमिनल ऑफेंसेस हो रहे हैं, तो फिर उनको भी साथ मेरे ख्याल में तावन करना चाहिए। इसलिए कि अगर कराची के हालात बेहतर होंगे तो ये MQM के ऊपर एक बहुत मजबूत एक उसका असर होगा, क्योंकि लोग कहेंगे कि भाई सबसे बड़ी पार्टी जो है इस वक्त कराची में वो तो MQM की है, और अगर कराची के हालात बेहतर होते हैं तो उनको फायदा होगा। लेकिन अगर वो मुखालिफत करते हैं इन चीज़ों से कि जिसमें इस किस्म के लोग पकड़े जाते हैं जो जिनके पास असलाह हो या जिनका रिकॉर्ड इतना ख़राब हो, जिन्होंने मर्डर भी किया हुआ वो वहाँ मौजूद हो और वो पकड़े ना जाएं, तो फिर इसमें लोगों को कुछ शुबा तो जरूर होता है। तो मैं समझता हूँ कि इनको अगर वाकई में अपने आप को इन चीज़ों से अलग रखना है तो फिर बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होने की ज़रूरत है और किसी किस्म से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, चाहे कितनी भी इंक्वायरीज हो जाएं। आखिर देखिए फौज तो का मकसद ये तो नहीं है कि किसी पार्टी को जलील किया जाए या किसी पार्टी के खिलाफ कोई ऐसे खामखा एक्शन लिया जाए, इसलिए कि उनको इसका इल्म है कि अगर ये गलत किस्म की चीज़ करेंगे तो फिर उसके नतायज जो है वो बड़े गलत होंगे। तो उनको खुद इसका एहसास है और ये सब सोच समझ के उन्होंने ये ऑपरेशन किया और ये इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन है। अब इसमें देखना है कि ये जो इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन हुआ इसमें अगर कहीं ज्यादती हुई है तो वो उसके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है, लेकिन ये हमें ज़रूर इल्म है कि पॉलिटिकल पार्टीज हैं कराची में तमाम तकरीबन जो असलाह रख रही हैं, उनके पास ऐसे मिलिशियाज हैं वगैरह। तो ये उनका जो MQM का ये कहना था कि दूसरी पार्टीज के खिलाफ ये एक्शन नहीं लिया गया, तो मेरे ख्याल में उनके खिलाफ भी लिया जाएगा और लेना चाहिए, क्योंकि सबके साथ यकसां तौर से बर्ताव होना चाहिए, इसमें तो कोई शक नहीं है, इसमें तो दो राय नहीं हो सकती।
मसूद साहब, हम एक और सवाल पूछना चाहते हैं सनम जाफरी से। और सनम साहबा, ये बताइए कि जिस तरह से मसूद साहब ने एक बड़ी अहम बात की, वो ये कि 9-0 पे असलाहा क्यों मौजूद था, और अगर जैसे कि आप कह रही हैं कि वहाँ आने जाने पे कोई ममानियत नहीं है, तो फिर रेंजर्स को छापे मारने की क्यों ज़रूरत पेश आई?
मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ तलत मसूद साहब का, जिन्होंने कितना पर्टेंट सवाल किया था। मैं बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ उनकी और मैं बिल्कुल इसका जवाब दूंगी। मेरे ख्याल में अभी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हमारी हुई उसमें शायद आप लोग फॉलो नहीं कर रहे थे। अब से कुछ देर पहले मुतहदा कौमी मूवमेंट के रहनुमाओं ने फारिग सत्तार साहब ने और हैदराबाद सिविल साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जिसके अंदर हमने वो तमाम तर लाइसेंसेस दिखाए हैं जो कि वेपन जो उसको रिकवर कहा जा रहा है, वो तमाम तर लाइसेंस असलाह था जो कि फेडरल गवर्नमेंट, प्रोवेंशनल गवर्नमेंट और डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट लेवल तक जो है वो परमिटेड असलाह था। अब बात ये बनती है कि वो 9-0 पे रखने की जरूरत क्यों पड़ी, हमारे सिक्योरिटी उनके पास वो क्यों पड़ी। तो मैंने जैसे पहले भी अर्ज किया कि मुतहदा कौमी मूवमेंट वाहिद जमात है पाकिस्तान की जो कि बर्मला खुल के और कंसिस्टेंसी के साथ तालिबान और आईएस जैसे मुल्क दुश्मन अनासर के खिलाफ आवाज बुलंद करती रही है, जिसके प्रोसेस में हमारे 3 सिटिंग एमपीज भी शहीद किए जा चुके हैं, हजारों की तादाद में हमारे कारकुनान को निशाना बनाया गया। 2013 के इलेक्शन कैंपेन में हमें खुल के कैंपेनिंग तब करने का मौका नहीं दिया गया। ये तमाम तर बातें आई एम श्योर आपके रिकॉर्ड पे भी मौजूद हैं। ऐसी सूरत हाल में मुतहदा कौमी मूवमेंट को जबकि इंटेलिजेंस रिपोर्ट भी आती हैं कि जी आप खतरे पे हैं, किसी वक्त भी आप पे अटैक हो सकता है, किसी वक्त भी जो है आपके साथ ऐसा हो सकता है, 2013 में एमसीएम के दफातर से कुछ दूर ही ब्लास्ट भी किए गए, हमारी एक रैली के ऊपर जब रैली निकल रही थी उसके ऊपर भी जो है खुद को शमला किया गया। तो यह तमाम से बातें नजर में रखते हुए सिक्योरिटी इंश्योर करने के लिए हमारे पास परमिटेड जितना भी असला हमारे पास था वो परमिटेड असला था जो आपको आसपास के सिक्योरिटी पर्सनल की तरफ से मिला, क्योंकि हमें स्टेट जाहिर सी बात है उस तरीके की सिक्योरिटी नहीं मुहैया कर पाती जिस तरीके की सिक्योरिटी की हमें जरूरत है। इस वजह से ये तमाम तो चीजें थी, दैट इज परमिटेड असला। जहां तक बात रही नियत नियति की, तो मैं फिर बड़ी गुजारिश करूंगी मौतबाना यहाँ पे कि 2013 में जब ऑपरेशन की बात की गई क्रिमिनल एलिमेंट्स के अगेंस्ट, तो अगर आप लोगों को याद ना हो तो मैं दोबारा से याद दिला देती हूँ आपकी याद दिलाने के लिए। मुतहदा कौमी मूवमेंट वो वाहिद जमात थी जिसने अक्रॉस दी पार्टी लाइन अक्रॉस दी बोर्ड एक ऑपरेशन के लिए डिमांड किया था, रिक्वेस्ट की थी, जो कि अक्रॉस द पार्टी लाइन और तमाम फिर पार्टीज के जिस भी, क्योंकि देखिए सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया था उसके मुताबिक तकरीबन जितनी जमातें हैं उनके मिलिटेंट बनी थे, तो फिर वो पार्टी अक्रॉस द पार्टी लाइन एक ऑपरेशन की बात की गई थी। फिर मैं यहाँ पे दोबारा से डिक्लेयर करूंगी कि मुतहदा कौमी मूवमेंट में हजारों नहीं लाखों की तादाद में कारकुनान शामिल हैं, जाहिर सी बात है उसमें कहीं ना कहीं हो सकता है कि वो लोग भी मुतहदा का जो है के अंदर या अम्ब्रेला लेते हुए कहीं ऐसे भी क्रिमिनल एलिमेंट्स की काम कर सकते हैं, और हो सकता है कि ऐसे हों क्योंकि इतने सारे लोग हैं, हर किसी की कुछ खूफी आप नहीं कर सकते जैसे कि तमाम तरह पार्टी का होता है, मगर बाई पॉलिसी खुदा ना खास्ता ना मुतहदा कौमी मूवमेंट कभी टेररिज्म को प्रीच करती है और ना ही उसकी कोई पॉलिसी है टेररिज्म की, बल्कि वी हैव जीरो टॉलरेंस फॉर एनी टेररिज्म एनी रेंज।
मन साहिबा, आप हमारे साथ रहें क्योंकि ये बड़ा ही अहम मौजू है और इसको हम जारी रखना चाहते हैं, लेकिन इस मोड़ पे हम खुदाफिज कहते हैं दिफाई तज्जिया कार रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल तलत मसूद को जो इस्लामाबाद में होते हैं। हमें इस वक्त बताया जा रहा है कि सियासी तज्जिया कार आजिज जमाली ने ज्वाइन किया है। इस वक्त एक मुख्तसर आईडी ब्रेक लेते हैं।
ताज़ा तरीन खबरों, खसूसी फीचर्स, टीवी और रेडियो प्रोग्राम देखने और सुनने के लिए विजिट कीजिए www.voanews.com/urdu।
जी, आप वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन से इन द न्यूज़ सुन रहे हैं और इस वक्त हम बात कर रहे हैं कराची की सूरत हाल के बारे में। हमारे साथ MQM की MNA हैं समन जाफरी और हमें ज्वाइन किया है सियासी तज्जिया कार आजिज जमाली ने। और आजिज जमाली, आपको भी खुश आमदेद।
शुक्रिया जी।
तो जैसा कि आपने सुना कि MQM की MNA जिस तरह बात कर रही थी, इस हवाले से उन्होंने कई नुक्ते उठाए और उनका ये कहना था कि वो लोग पुरअमन हैं और तशद्दुद पे यकीन नहीं रखते। आप भी MQM की तारीख से काफ़ी अरसे से वाकिफ हैं, हमें सबसे पहले तो ये बताइए कि हमारे इल्म में है कि MQM के एक साहब हैं सौलत मिर्ज़ा, उनका केस चल रहा है और एंटी टेररिस्ट कोर्ट के मुताबिक उनको 19 मार्च को शायद फांसी दी जाएगी। इनके खिलाफ क्या इल्जामात हैं सौलत मिर्ज़ा के खिलाफ?
हाँ जी, सौलत मिर्ज़ा जो गुज़श्ता काफ़ी सालों से जेल में है, इस वक्त वो बलूचिस्तान के मच्छ जेल में जो है वो फांसी की सजा के मुंतज़िर हैं। कल जो है यहाँ पे उनके हवाले से एक फैसला आया, उनको उनके जो फांसी की सजा तो पहले से दी हुई थी, अब उसके सवाल था डेथ वारंट जो है वो जारी होने की और उसकी डेट, यहाँ ये 19 मार्च की डेट दी गई अदालत की तरफ से कि उनको सजा दी जाएगी मौत की। ये इस पर जो इल्जाम है वो कराची में माजी में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की साबिका हुकूमत ने जो कराची इलेक्ट्रिक सप्लाई कारपोरेशन के EOC उस जमाने में सिंध गवर्नमेंट का इदारा हुआ करता था, तो उसके MD थे जो सिंध गवर्नमेंट के अफसर थे शाहिद हामिद, उनको कत्ल किया गया था, उनका एक ड्राइवर और एक गार्ड समेत तीन अफराद को कत्ल किया गया था और उनके कत्ल का इल्जाम था। और भी बहुत सारे इनके इल्जाम हैं लेकिन उस पर हम नहीं जा रहे अभी, लेकिन सौलत मिर्ज़ा पे वो MD शाहिद हामिद के KC के साबिक MD के कत्ल का मुकदमा साबित होने के बाद और बड़े अरसे तक ये कार्रवाई जो है वो अदालत में चलती रही और उसके बाद साबित हुई और उसके बाद उसको सजा दी गई। तो ये बड़े अरसे से क्योंकि पाकिस्तान में आपको याद होगा कि फांसियों की जो सजा थी साबिक हुकूमत में साबिक सदर आसिफ जरदारी ने रोक के रखी हुई थी और ये सजाओं पे अमल नहीं हो रहा था। सैकड़ों की तादाद में कैदी हैं जो फांसी के मुंतजर हैं, उनमें एक ये सौलत मिर्ज़ा भी है। तो अब चूंकि मौजूदा हुकूमत ने वो फांसियों की सजाएं जो है वो बहाल कर दी हैं, ना सिर्फ दहशतगर्दी के दीगर मुकदमात लेकिन तमाम आम जो कत्ल के मुकदमात में भी फांसी की जो सजाएं हैं वो बहाल कर दी गई हैं और उन लोगों को जितने भी कैदी फांसी के मुंतजर हैं उनको फांसी दी जाएगी।
आजिज जमाली, आपके इल्म में है कि चौधरी असलम ने सौलत मिर्ज़ा को गिरफ्तार किया था और आप भी जानते हैं कि चौधरी असलम को बाद में कत्ल कर दिया गया, कुछ मालूम हुआ कि उनके कातिल कौन थे चौधरी असलम के?
जी, चौधरी असलम तो अभी कत्ल हुआ है, तकरीबन एक साल पहले का वाक़या है और चौधरी असलम के कत्ल के लिए जो उन दिनों में शवाहद मिले थे तो उनको चूंकि तालिबान और दीगर जो मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन थी उनकी तरफ से धमकियां भी मिली थी और चौधरी असलम पे वो पहला हमला नहीं था, उससे पहले भी कई हमले हो चुके थे उस पर, लेकिन उनके हमले की जिम्मेदारी जो काला दम तहरीक तालिबान है उसने कबूल कर ली थी जब चौधरी असलम हमले में हलाक हुए थे। तो एक वो था, लेकिन ये सही बात है कि जिन दिनों में MD शाहिद हामिद के कत्ल का केस चल रहा था तो इनको CIA ने गिरफ्तार किया था, सौलत मिर्ज़ा को और चौधरी असलम जो उसमें शामिल थे। बाद MD शाहिद हामिद का जो बेटा था उमर शाहिद वो खुद भी पुलिस में शामिल हुए थे, जारी टास्क फोर्स बना था चौधरी असलम की क्यादत में, वो उसमें शामिल रहे उमर शाहिद जो है। तो चूंकि माजी में ये बातें भी थी कि चौधरी असलम और शाहिद हामिद की दोस्ती भी थी, लेकिन वो एक बहरहाल पुलिस अफसर थे और उनको गिरफ्तार हुआ था और लेकिन बड़े अरसे तक ये मुकदमा जो है वो अदालतों में चला और कई गवाह पेश हुए थे इस सिलसिले में, जिनमें जो शाहिद हामिद की अहलिया हैं बेगम शहनाज हामिद जो उन जमाने में सिंध हुकूमत की 20वें ग्रेड की अफसर थी सेक्रेटरी लेवल की, वो खुद भी अदालत में पेश हुई थी गवाह के तौर पर और उन्होंने कुछ मुलजिमों की शनाख्त के लिए लोग अदालतों में पेश हुए थे जिन्होंने सौलत मिर्ज़ा की शनाख्त भी की थी, उसके बाद अदालत की तरफ से ये जो है फांसी की सजा हुई थी सौलत मिर्ज़ा को। ये काफी अच्छे से यहाँ सिंध के जेलों में थे लेकिन बाद में फिर जो MQM से ताल्लुक रखने वाले कैदी हैं लगातार उनको जो है सिंध और बलूचिस्तान के मुख्तलिफ जेलों में मुंतकिल किया गया था, तो उनमें ये भी सौलत मिर्ज़ा भी शामिल था जिनको मच्छ जेल बलूचिस्तान शिफ्ट किया गया था, अभी भी ये वहां पे ही है। लेकिन अभी ये डिसाइड नहीं हो सका है, इसका कोई ऐलान नहीं हुआ कि इनके जो फांसी पर सजा पर अमल है वो मच्छ जेल बलूचिस्तान में ही होगा या उनको किसी और जेल में मुंतकिल किया जाएगा या उनको कराची लाया जाएगा। اس کے بارے میں ابھی تک حکومت کی طرف سے ایسی کوئی بھی اعلامیہ اس قسم کا کوئی جاری نہیں ہوا ہے.
جی سمن جعفری صاحبہ آپ کی طرف آتے ہیں, آپ بھی جانتی ہیں کہ کوئی 27 ایم کیو ایم کے ایکٹیوسٹ ہیں جن کو اس وقت گرفتار کیا گیا ہے. کیا بتایا گیا ہے کہ ان کے کیسز کیا اینٹی ٹیررسٹ کورٹ میں چلیں گے؟
دیکھیں مجھے پھر وہی والی بات ہے, تھوڑا سا ایشو یہ ہو رہا ہے کہ مجھے آپ کی آواز آپ کی بھی اور آپ کے جو گیسٹ کی بہت کٹ کٹ کر آ رہی ہے, تو میں اسپلٹ بٹس میں جو ہے وہ سن پا رہی ہوں جو بات آپ کر رہی ہیں, مگر جہاں تک میں سمجھ پائی ہوں آپ شاید سولت مرزا صاحب کے حوالے سے بات کر رہی ہیں.
اصل میں سولت مرزا کے علاوہ کوئی 27 ایم کیو ایم کے ایکٹیوسٹ ہیں جن کو ابھی رینجرز نے زیر حراست لیا ہے, آپ کو کوئی خدشہ ہے کہ ان کے کیسز اینٹی ٹیررسٹ کورٹ میں چلائے جائیں گے؟
دیکھیں میں یہاں پہ ایک دفعہ پھر کہہ دوں, آپ نے پھر شاید کہا ہے سولت مرزا کے ساتھ ساتھ ایم کیو ایم کے ایکٹیوسٹ, آئی وانٹ ٹو برنگ دس آن ریکارڈ اگین. میرے خیال میں وہی والی بات ہے نا, ابھی شاید آپ لوگ پریس کانفرنس آئی ایم شیور بزی ہوں گے سن پائے, لیکن آئی ایم شیور کل فائدہ تحریر کا جو بیان تھا اگر آپ لوگ لائف نہیں سن پائے تو بعد میں تو سنا ہوگا, کیٹیگوریکلی انہوں نے ڈینائی کیا ہے سولت مرزا صاحب کا ایم کیو ایم سے کوئی تعلق. اور فائدہ تحریر کا الطاف حسین نے کہا ہے کہ اگر کوئی بھی شخص اگر آپ کو لگتا ہے کہ وہ سزا کا مستحق ہے اور وہ کسی بھی کرمنل ایکٹیویٹی میں رہا ہے تو اس کو پھر سزا جو ہے قانون کے مطابق دی جانی چاہیے. یہ تو بات ہو گئی سولت مرزا صاحب کے حوالے سے, جن کو آپ کہہ رہی ہیں کہ وہ ایم کیو ایم کے ایکٹیوسٹ ہیں نہ تھے, بہرحال ایسا تو نہیں ہے, ہم ریکارڈ پہ ایک دفعہ نہیں بار رہا یہ بات کر چکے ہیں. جہاں تک آج جو لوگ ہیں اس میں ظاہر سی بات ہے کہ دیکھیں ایک بات میں دوبارہ یہاں پہ کلیئر کر دوں کہ کل جب رینجرز کا چھاپا پڑا تھا یا ویٹ ہوا ہے 9-0 پر, تو اس وقت صرف ایم کیو ایم کے جو لوگ ہیں یہاں پہ جتنے لوگ ہیں اس کے علاوہ جتنے محلے کے لوگ ہیں جتنے بھی لوگ آس پاس میں تھے ان میں سے بھی کئی لوگ اٹھائے گئے تھے, بلکہ ان تک زیادہ تر ان کو اٹھایا گیا تھا جن کا ایم کیو ایم سے سراسر کوئی تعلق نہیں ہے. عامر خان صاحب کا بھی جیسے آپ نے سنا ہوا کہ ان کو بھی کیا کہتے ہیں کہ لے کے جایا گیا تھا, مگر
جی
آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟
جی بالکل آپ کی آواز بالکل صاف آ رہی ہے, بتائیے.
جی تو میں یہ کہہ رہی ہوں کہ آپ کو یہی بتا رہی تھی کہ جتنے بھی لوگ جو ہیں وہ گئے ہیں, آج ہم نے دیکھا کہ جس طریقے سے ہوا ہے پوری کاروائی کی گئی ہے, عامر خان صاحب کو نہ صرف ہتھکڑیوں میں بلکہ ان کی آنکھوں پہ پٹی باندھ کر ان کو جو ہے وہ کورٹ میں پیش کیا گیا. میرے خیال میں اس طرح کے جو بھی اقدامات ہوتے ہیں, کیونکہ دیکھیں عامر خان صاحب کے اوپر نہ کوئی جرم ہے نہ کوئی ان کے اوپر الزام ہے اور نہ ہی کوئی ثابت ہوا, بہرحال 90 دن کے ریمانڈ میں ان کو دے دیا گیا, مگر میرے خیال میں اس قسم کے اقدامات جو ہیں وہ دل آزاری کرتے ہیں لاکھوں کروڑوں ان لوگوں کی جو متحدہ قومی موومنٹ سے منسلک ہیں, اور اس طریقے کی جب ہم چیزیں دیکھتے ہیں تو دل خراب ہوتا ہے کہ انہوں نے رضاکارانہ طور پہ کل جانے کی وہ جگ گئے, رضاکارانہ طور پہ انہوں نے اپنے آپ کو پیش کیا, وہ رینجرز اہلکار کے ساتھ گئے. کل اگر آپ نے رینجرز کے ترجمان کی پریزنٹیشن دیکھی ہو تو اس میں بھی انہوں نے صاف صاف یہ بات کہی ہے کہ ان کو کسی قسم کی کسی ریزسٹنس کا جو سامنا 9-0 پہ نہیں کرنا پڑا, ان کو کسی نے کچھ بھی تنگ نہیں کیا اور جس طریقے سے بھی چیزیں ہو رہی تھی ان کو کر لینے دیا گیا. اس کے بعد عامر خان صاحب ان کے ساتھ خود گئے, اس سے انہوں نے کہا کہ جو ہمارے مہمان ہیں پوچھ گچھ کے لیے ہم کو اپنے ساتھ لے کے جا رہے ہیں, یہ تمام تر باتیں کرنے کے بعد آج ان کو اینٹی ٹیررزم کو اے ٹی سی میں ان کو پیش کیا جاتا ہے اور ان کے خلاف 90 دن کا ریمانڈ دے دیا جاتا ہے. تو یہ تمام تر چیزیں تھوڑی سی مبہم ہیں اور ان تمام تر چیزوں سے دل آزاری ہوئی ہے متحدہ قومی موومنٹ اور اس کے بہت سارے لوگوں کی.
جی سمن صاحب ایک منٹ ہمارے ساتھ رہیں, کیونکہ آپ نے بہت اہم نقطہ اٹھایا. عاجز جمالی آپ نے سمن جعفری کو سنا جو ایم کیو ایم کی نمائندہ ہیں, اچھا ان کا یہ کہنا ہے کہ سولت مرزا کا ایم کیو ایم کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے, اور اس کے علاوہ یہ کہ جو لوگ اٹھائے گئے ہیں جن کے اوپر جرائم ثابت ہیں ان کو ایم کیو ایم کا تصور نہ کیا جائے. آپ بتائیے کیا یہ ایک ایم کیو ایم کی حکمت عملی ہے یا اس کو کس طرح دیکھتے ہیں آپ؟
جی دیکھیں محترمہ کا موقف اپنی جگہ پہ, ظاہر ہے یہ اپنی پارٹی کی موقف پیش کریں گی, لیکن میرا اس میں یہ کہنا ہے کہ جو آج کل جو لوگ 90 چھاپا لگنے کے بعد گرفتار ہوئے ہیں, آج ان تمام لوگوں کو, کیونکہ آپ کا سوال اینٹی ٹیررسٹ حوالے سے تھا, تو ان سب کو اینٹی ٹیررسٹ ایکٹ کے تحت ہی آج انسداد دہشت گردی کی عدالت میں پیش کیا گیا عامر خان سمیت, اور ان کو ریمانڈ پر نہیں بھیجا گیا لیکن ان کو 90 کے لیے, کیونکہ ابھی 21 ترمیم کے بعد یہ قانون بنا ہے پاکستان میں کہ یہ جو سیکیورٹی ادارے ہیں 35 کے لیے ملزموں کو اپنے پاس رکھ سکتے ہیں, رینڈرز کو یہ اختیار مل چکا ہے, تو اس اختیار کے تحت عدالت نے ان ملزمان کو, جس میں عامر خان جو متحدہ قومی موومنٹ کے رہنما بھی ہیں, اس کے علاوہ دیگر جو لوگ پکڑے ہیں, ان تمام لوگوں کو 90 کے لیے رینجرز کی تحویل میں دیا گیا. اب رینجرز ان سے تفتیش کرے گی اور مزید تحقیقات کرے گی. ان میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جو رینجرز نے کل جو یہاں اعلامیہ جاری کیا, ان میں مختلف ملزمان ہیں, جن میں ایک ملزم وہ بھی ہے جو صحافی ولی بابر کے قتل میں جن کو سزا ہو چکی ہے وہ مفرور تھا, اور ایک دوسرے ملزم ہے وہ بھی سزا یافتہ ہیں, تو ان میں خادم پور رینجر سزا یافتہ ملزمان بھی شریک تھے. ان تمام کو آج 27 لوگوں کو پیش کیا گیا تھا عدالت میں. یہ تو رہی آپ کے اس سوال کا جواب جس کو میں کلیئر کر دوں کہ ان کو دہشت گردی ایکٹ کے تحت ہی ان کی دعوے دہشت گردی کی عدالت میں آج آنکھوں پر پٹیاں باندھ کر پیش کیا گیا. رہی بات سولت مرزا کی, تو یہ کل ایم کیم کے تحت الطاف حسین قیس قسم کا اسٹیٹمنٹ یہاں کے ایک مقامی چینل میں ضرور آیا ہے, اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ سولت مرزا کو ایم کیم سے نکال دیا گیا تھا, لیکن یہ اب اس کو کریکٹ کرنا ایک اہم سوال ہے ماضی میں, لیکن ایسے شواہد موجود ہیں کہ سولت مرزا کے لیے متحدہ قومی موومنٹ نے عدالتوں سے بھی رجوع کیا تھا, سولت مرزا کے لیے متحدہ قومی موومنٹ احتجاج بھی کرتی رہی ہے, اور اس کے علاوہ پیپلز پارٹی کے دور میں ایک, میں آپ کو ایک یاد دلاؤں کہ جو سابق وزیر داخلہ تھے ذوالفقار مرزا, اس نے سولت مرزا جب کراچی سینٹرل جیل میں قید تھے تو ان کو بہت ساری سہولیات تھیں, ان کی سہولیات ختم دی گئی تھیں, ایم کیو ایم سے اس نقطے پہ ایک اختلاف بھی ہوا تھا تب کے وزیر داخلہ کے, اور ایم کیو ایم تک حکومت میں شامل تھی. تو یہ ایسے شواہد ہیں جن سے یہ پتہ لگتا ہے کہ بھلے ایم کیو ایم اس کو ڈینائی کر رہی ہے لیکن ماضی میں ایم کیو ایم اس کو اپنا کارکن تسلیم کرتی رہی ہے, اور وہ کہتی رہی ہے کہ سولت مرزا جو ہے ایم کیو ایم کے ایکٹسٹ ہے. اب یہ ضرور ہے کہ کل ایم کیو ایم کے قائد الطاف حسین نے یہ کہا ہے کہ اس کو نکالا گیا تھا, اب یہ نہ جانے کب نکالا گیا تھا, لیکن یہ ماضی میں متحدہ قومی موومنٹ کا کارکن ہی رہا ہے, اور ایم بی شاہد حامد کے قتل کے کیس اور دیگر کے الزامات میں یہ اس وقت کہہ رہے ہیں.
اچھا, بہت شکریہ. یہ تھے سینئر صحافی اور سیاسی تجزیہ کار عاجز جمالی جو کراچی میں ہوتے ہیں. آپ کی شرکت کا شکریہ اور ہماری طرف سے خدا حافظ. اس کے بعد ایک آئی ڈی بریک لیتے ہیں.
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم, تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر. جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے, اردو voa.com پر آئیے. دن بھر کی اہم شہ سرخیاں, تازہ ترین خبریں, سب ملتے ہیں اردو voa.com پر. امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 باخبر رکھتی ہے. اس پتے کو یاد رکھیے, www.urduvoa.com.
جی, آپ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے ان دی نیوز سن رہے ہیں, اور ہم اپنے اگلے موضوع کی طرف آتے ہیں. اور موضوع یہ ہے کہ امریکہ سے ایک تجارتی ٹیم اسلام آباد آئی ہوئی تھی, اور ابھی انہوں نے اعلان کیا ہے کہ یو ایس ایڈ کی طرف سے $6 کروڑ کو دیا جائے گا, اور یہ چند مقامی بینکیں ہیں جن کو یہ رقم دی جائے گی. اس حوالے سے اس وقت بتایا جا رہا ہے کہ ہمارے ساتھ راول پنڈی چیمبر آف کامرس کے سابق صدر ڈاکٹر شمائل آرائی ہیں, اور ان کے ساتھ ہیں یو ایس ایڈ سے منسلک ایک غیر سرکاری ادارہ حصار فاؤنڈیشن کے سربراہ سونو خنگرانی. آپ دونوں صاحبان کو خوش آمدید.
السلام علیکم.
السلام علیکم. اور آئیے اس اہم موضوع پر سب سے پہلے آپ لوگوں کو ایک مختصر سی رپورٹ سناتے ہیں. پیش کر رہی ہیں عشرت سلیم.
امریکہ کے ادارہ برائے بین الاقوامی ترقی یو ایس ایڈ نے پاکستان کے چھوٹے اور درمیانے درجے کے کاروباری اداروں اور ان سے وابستہ افراد کو قرض کی فراہمی کے ایک منصوبے کا آغاز کیا ہے, جس کے تحت اہل افراد اپنے کاروبار کو وسعت دینے کے لیے اس سہولت سے فائدہ اٹھا سکیں گے. اس مقصد کے لیے یو ایس ایڈ $6 کروڑ 4 مقامی بینکوں کو فراہم کرے گا جس کے ذریعے قرض کی ترسیل ممکن ہو سکے گی۔ یہ اقدام پاکستان اور امریکہ کے درمیان تجارتی اور اقتصادی شراکت داری کے فروغ کا حصہ ہے۔ یو ایس ایڈ میں دفتر برائے افغانستان اور پاکستان میں معاون منتظم ڈونلڈ لیری سیمپلر نے اس پروگرام کا افتتاح کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان میں 32 لاکھ میں سے لگ بھگ 30 لاکھ یعنی 90% سے بھی زائد کاروباری ادارے چھوٹے اور درمیانے درجے کے ہیں۔
Small businesses face challenges to growth not just here in Pakistan, but in the United States and around the world as well. One of the key challenges to small businesses everywhere is access to finance.
ڈونلڈ لیری سیمپلر کا کہنا تھا کہ صرف پاکستان میں ہی نہیں بلکہ امریکہ میں بھی چھوٹے کاروباری اداروں کو ترقی میں چیلنجز کا سامنا ہے۔ ہر جگہ چھوٹے کاروباری اداروں کو جو چیلنجز درپیش ہیں ان میں سے ایک بڑا چیلنج قرض تک رسائی کا ہے۔ ملک کے چھوٹے اور درمیانے درجے کے کاروباری اداروں کا پاکستان کی خام ملکی پیداوار میں 30% اور ملک کی برآمدات سے حاصل ہونے والی مجموعی آمدنی میں 25% حصہ ہے۔ اقتصادی امور پر نظر رکھنے والے ماہرین کا ماننا ہے کہ چھوٹے اور درمیانے درجے کے کاروباری اداروں کو اپنے منصوبوں کو وسعت دینے کے لیے اگر کم شرح سود پر قرض حاصل ہو سکے تو نہ صرف اس سطح کے کاروبار ملکی معیشت میں مزید اہم کردار ادا کر سکتے ہیں بلکہ ان کے ذریعے ملازمتوں کے لاکھوں مواقع بھی پیدا کیے جا سکتے ہیں۔ عموماً بینک اس طبقے کو قرض دینے میں ہچکچاہٹ محسوس کرتے ہیں، مگر یو ایس ایڈ اس تاثر کو زائل کرنا چاہتا ہے کہ چھوٹے کاروباری اداروں کو قرض کی فراہمی گھاٹے کا سودا ہے۔ پاکستان کی اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائزز اتھارٹی کے 2009 میں کیے گئے ایک سروے کے مطابق 70% چھوٹے اور درمیانے کاروباری ادارے بینکوں کی بجائے قرض کے لیے دوستوں یا خاندان کے افراد سے رابطہ کرتے ہیں۔ باقی 30% میں سے زیادہ تر کے پاس یا تو قرضوں سے متعلق کسی قسم کی کوئی معلومات نہیں ہوتی یا وہ بینکوں سے قرض حاصل کرنے کے طریقہ کار سے ناواقف ہیں۔ تاہم موجودہ حکومت کے متعلقہ عہدیدار یہ کہتے ہیں کہ اس حوالے سے قرض کی فراہمی اور کاروبار کے آغاز کے طریقہ کار کو سہل بنانے کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ عشرت سلیم، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
جی، اور کاروباری حلقوں سے تعلق رکھنے والے اور راولپنڈی چیمبر آف کامرس کے سابق صدر شمائل ارائیں سے ابتدا کرتے ہیں۔ ارائیں صاحب، یہ بتائیے، آپ یہ جو میٹنگ ہوئی ہے اسلام آباد میں امریکہ اور پاکستان کے کاروباری حلقوں کے درمیان، اس میں شریک تھے؟ اور اگر شریک تھے تو اس سے آپ نے کیا دیکھا، کیا کیا فیصلے کیے گئے اس میں؟
جی، میں بالکل اس میں شریک تھا، اور یہ 2 دن کی کانفرنس تھی۔ اس سے 1 دن پہلے اس کا آغاز جو ہے پرائم منسٹر نے اس کی کرٹن ریزنگ سیرمنی کا آغاز کیا، اور بڑی ہائیلی ریپرزینٹڈ حکومت کے تمام ڈیسیجن میکرز، جس میں فائنانس منسٹر اور منسٹر آف کامرس جو ہیں، اور اسی طرح تمام سیکرٹریز موجود تھے، اور اس کے علاوہ تقریباً 300 سے زائد جو ہیں بیرون ملک سے مختلف جو بزنس کمیونٹی سے لوگ تھے وہ اس کے اندر شرکت کر رہے تھے، اور اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ، ایمبیسی، یو ایس اے آئی ڈی اور لوکل بزنس مین جو تھے پاکستان سے، مختلف بیک گراؤنڈ سے اور مختلف شہروں سے وہ اس میں شرکت کے لیے تشریف لائے۔
اچھا، ڈاکٹر سونو خنگرانی، آپ ہمیں کچھ بتائیں، کیونکہ آپ ایک غیر سرکاری ادارے کے سربراہ ہیں اور یقیناً آپ ان چھوٹے کاروباروں سے واقف ہیں جن کو لون کی ضرورت ہے۔ یہ بتائیے، یہ جو سرکار نے، یہ امریکی سرکار نے جس طرح کی پہل کی ہے اور $6 کروڑ دینے کا جو ارادہ کیا ہے، یہ کتنا سود مند ہوگا چھوٹے کاروباروں کے لیے؟
شکریہ اور بھائی، سب سے پہلے تو میں یہ بتا دوں کہ پاکستان میں کوئی 6 ملین ایسے چھوٹے کاروبار کرنے والے لوگ ہیں جن کی رسائی یا تو کسی بھی مالیاتی ادارے کے ساتھ ہے نہیں، اگر ہے تو ان کے پاس وہ وسائل نہیں ہیں جس کو کولیٹرل کہتے ہیں، لے دے کے وہ اپنا قرضہ لے کے کاروبار کر سکیں۔ اور دوسرا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے پاکستان میں، جو ادارے چھوٹے مائکرو فائنانس کرتے ہیں اس میں چند بینکس کو چھوڑ کے باقی سب کا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ لکویڈیٹی کا، یعنی کہ پیسے کا نہ ہونا جو ان لوگوں تک ایکسس ان کو بڑھائے جائے یا زیادہ بینیفیشری بیس بڑھائی جائے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو $60 ملین کی بات ہو رہی ہے، اس سے یہ جو فائنانشیل گیپ ہے اس کو کسی حد تک پورا کرنے میں سب سے پہلے تو مدد ملے گی۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اب اس میں دیکھنا اس بات کو ضروری ہے کہ یہ کس علاقے کس سیگمنٹ آف دی سوسائٹی کو یہ کیٹر کرتا ہے. یقیناً اس میں سمال اینڈ میڈیم کی بات ہو رہی ہے, اور اس میں جو اہم ضرورت ہے اس چیز کو لے جانے کی وہ میرے خیال میں اس گیپ کو فل کرنے کی ضرورت ہے جس میں رورل اور اربن گیپ بڑھ رہے ہیں. جہاں پہ رورل ایریاز میں لوگ ہیں ان کے پاس جاب کی اپرچونٹی بہت کم ہے, لیکن انٹرپرائز کی اپرچونٹیز آ رہی ہیں, بڑھ رہی ہیں, اور اس کے مواقع ملنے چاہیے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس امداد سے یہ جو گیپ ہے اس میں بھی کمی ہونے کا امکان ہے. اب اس میں صرف شرط یہ ہے کہ جن بینکس کا ذکر کر رہے ہیں, چار بینک کے تھرو یہ ہوگا, اس میں میں سمجھتا ہوں کہ ایک بینک تو جس کا میں نے نام دیکھا ہے وہ مائکرو فائنانس فرسٹ مائکرو فائنانس بینک ہے, جس کا کسی حد تک تجربہ ہے, رورل ایریاز میں انہوں نے کام کیا ہوا ہے. باقی بینکس کا مجھے نہیں پتا کہ میکینزم کیا ہوگا, کیا وہ ایک بینک کے ساتھ تعاون کریں گے یا ان کو سپورٹ آرگنائزیشن چاہیے ہوں گی جو اس پورے پروگرام کو گراس روٹ تک لے جائیں. میرے خیال میں یہ چیزیں ابھی واضح نہیں ہیں, ان کو واضح کرنے کی ضرورت ہوگی تاکہ اس کو زیادہ سے زیادہ بینیفیشل بنایا جائے ان لوگوں کے لیے جن کے پاس کولیٹرل کی کمی ہے, جو جن کے پاس بینک تک رسائی مشکل ہے, اور جن کے پاس ول بھی ہے, اسکل بھی ہے, اور وہ کام کرنا چاہتے ہیں, اور اس میں لیکوڈیٹی کا گیپ ہے.
جی, اور ڈاکٹر شمائل آرائیں, آپ ہمیں بتائیں, آپ جانتے ہیں کہ جب آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک کی طرف سے قرضہ دیا جاتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ شرح سود زیادہ ہے, جس کی وجہ سے پھر لون کو واپس کرنے میں دشواری ہوتی ہے. اس کیس میں بتائیے کہ کیا سوچا گیا ہے, کیا شرح سود کو کم رکھا جائے گا تاکہ عام لوگ بھی مستفید ہو سکیں؟
جی بالکل, جس طریقے سے اس وقت اسٹیٹ بینک میں جو کائبور ہے اس کو اس کے ریٹس کو جو ڈاؤن ورڈ ایک ریوائز کیا ہے وہ آلریڈی ایک کچھ اہم بات تھی, تو اس پہ امید کی جائے گی کہ ظاہری ہے کہ اس کے اندر کی شرح سود ہے وہ کم ہوگی ریلیٹیولی. اگر ہم اس کو کمپیئر کریں جس طرح اور مائکرو فائنانس بینکس ہیں جو مائکرو لیول کے اوپر ایس ایم ای سیکٹر کو لینڈنگ کرتے ہیں اور کولیٹرل کے بغیر لینڈنگ کرتے ہیں, اس میں شرح سود بہت زیادہ رکھی جاتی ہے, اور اس کے باوجود ان کا جو ریٹرن ہوتا ہے, یعنی ان بینکس کو جو وہ جو لینڈنگ ہوتی ہے اور وہ لوگ تقریباً 90% سے زیادہ یا بڑے ہائی تعداد میں جسے کہتے ہیں کہ وہ واپس کرتے ہیں, تو یہ امید کی جا سکتی ہے کہ اس کا جو سب سے زیادہ فائدہ ہے اگر اس کو میرٹ کی بنیاد پہ اور اس کو اس بنیاد پہ دیا جائے, پروجیکٹ فائنینسنگ کی بنیاد پہ, اسکل کی بنیاد پہ, ایکسپیرینس کی بنیاد پہ دیا جائے, تو اس سے نہ صرف جو ایس ایم ای سیکٹر ہے وہ مستفید ہوگا اور گروتھ بھی بڑھے گی, جاب لیسنس جو ہے اس میں بھی کمی واقع ہوگی, اور ایس ایم ای سیکٹر جو ہے وہ اگر دیکھا جائے تو وہی ایک سیکٹر ہے جس میں آگے جس وقت ہمارے انرجی کی شارٹیجز ہیں ان کی موجودگی میں بھی ایس ایم ای سیکٹر جو ہے وہ ترقی کر کے آگے آپ کی اکانومی کو لے جانے میں مدد دے سکتا ہے. تو امید کی جا سکتی ہے کہ یہ اس سے جو اوور آل آپ کی جی ڈی پی ہے اس کو آگے پروپیگیٹ کرنے میں اور بڑھانے میں یہ کافی مددگار ہو سکتا ہے.
ڈاکٹر شمائل, ہم نے اخبارات میں پڑھا کہ لوگوں میں بڑی توقعات تھیں کہ یہ جو امریکہ سے تجارتی وفد آئے گا اس کے نتیجے میں کچھ بڑی پیش رفت ہوگی, اور جیسے کہ آپ بھی جانتے ہیں کہ تاجر کہتے ہیں کہ ٹریڈ ناٹ ایڈ, یعنی کہ تجارت ہونی چاہیے نہ کہ امداد ہونی چاہیے. کچھ اس کے بارے میں بتائیے کہ اس کانفرنس اور اس میٹنگ کے بعد کیا آپ لوگوں میں کسی حد تک مایوسی تھی, اور آپ کے خیال میں اس کو کیسے دور کیا جا سکتا ہے؟
دیکھیے, اس کانفرنس میں جو تھا, جو تھیم تھی وہ تھی کہ بالکل ٹریڈ اور آنٹرپرینورشپ, یعنی کہ نئے کاروبار کو یعنی آغاز کیا جائے یا جو اس وقت کاروبار ہیں ان میں وسعت یا ایکسپینشن کی جائے, اور اس حوالے سے جو تھیمس تھیں ان تھیمس کے اندر ایگریکلچر, انفراسٹرکچر, ہیلتھ کیئر, آئی ٹی اور انرجی, ان کے اوپر ڈسکشن تھیں پلینری سیشن پہ, اور ان میں گفت و شنید تھی دونوں اطراف سے, یعنی وہاں سے آنے والے لوگ بھی تھے, ان شعبوں کے ساتھ جن کا تعلق تھا, اور یہاں پر بھی ایسے لوگ تھے جو انٹرسٹڈ تھے. تو بی ٹو بی میٹنگ سیشنز کے بعد ایک آغاز, جسے کہتے ہیں ڈائیلاگ کا آغاز, ضرور ہوا ہے. اب ضرورت اس امر کی ہے کہ یہ تیسرا پاکستان اور یو ایس بزنس یہ کانفرنس تھا جو جس سے پہلے انگلینڈ میں اور یو اے ای میں, دبئی میں ہو چکا ہے. ضرورت اس امر کی ہے کہ اس میں ہم فالو اپ رکھیں, اور اس کو فالو اپ کے ساتھ ہم دیکھیں کہ اس میں اس فالو اپ سے دونوں منسٹری کی طرف سے اور یو ایس گورنمنٹ کی طرف سے, تاکہ ہم دیکھ سکیں کہ اس میں کیا بہتری آئی ہے, اور جو وہ بی ٹو بی جو لوگوں کے آپس میں تعلقات کا آغاز ہوا ہے اس کو ہم عملی جامہ پہنانے کے لیے پروجیکٹس کو آگے دھکیل سکیں اور ان کو ایک عملی شکل دے سکیں.
اچھا جی, بہت شکریہ. یہ تھے راولپنڈی چیمبر آف کامرس کے سابق صدر ڈاکٹر شمائل آرائیں, اور ان کے ساتھ تھے حصار فاؤنڈیشن کے سربراہ ڈاکٹر سونو خنگرانی. بہت شکریہ آپ دونوں حضرات کا, اور ہماری طرف سے خدا حافظ. اس کے بعد ایک آئی ڈی بریک لیتے ہیں.
عمران, تم اردو میں تازہ ترین خبروں اور دلچسپ فیچرز کے لیے کس ویب سائٹ پہ جاتے ہو؟
وائس آف امریکہ کی اردو ویب سائٹ www.urduvoa.com پر, اور کہاں
زبردست, مجھے بھی سب سے زیادہ www.urduvoa.com ہی پسند ہے.
چلو کسی بات پر تو ہم دونوں میں اتفاق ہے
بھائی, www.urduvoa.com پر کسے اتفاق نہیں ہوگا.
جی, آپ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے ان دی نیوز سن رہے ہیں, اور ان دی نیوز میں ہم اپنے دو آخری موضوعات کی طرف آتے ہیں, اور دونوں امریکہ سے متعلق موضوع ہیں. پہلا موضوع تو یہ ہے کہ جیسے کہ آپ لوگ بھی جانتے ہیں کہ اس وقت عراق میں اور تکریت میں ایک لڑائی ہو رہی ہے جس میں ایرانی شیعہ فوجیں بھی شامل ہو گئی ہیں, اور یہ ایک بہت دلچسپ صورتحال ہو گئی ہے جس میں امریکہ اور ایران دونوں ایک طرف لڑ رہے ہیں آئیسل کے خلاف. پہلے موضوع پہ تو ہم بات کریں گے, اور پھر ہمارا اگلا موضوع ہوگا یہاں امریکہ میں کشیدگی اور نسلی کشیدگی, اور جس میں سب سے زیادہ فرگسن میزوری میں ایک لڑائی ہو رہی ہے. ان موضوعات پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ یہاں سیاسی تجزیہ کار اور کمیونٹی میں ایکٹیو ڈاکٹر طفیل احمد ہیں. اور طفیل صاحب, آپ کو خوش آمدید.
شکریہ.
تو سب سے پہلے ہم تکریت کے حوالے سے آپ کو ایک رپورٹ سنانا چاہتے ہیں, پیش کر رہی ہیں سادیہ اسد.
When I came here last time, I mentioned that
American people are speaking out, Secretary Kerry. We're tired of an endless war.
سینٹ کی خارجہ امور سے متعلق کمیٹی کی سماعت کے دوران جنگ کے مخالف احتجاجیوں نے کئی بار خلل ڈالا, تاہم سماعت پورے زور و شور سے جاری رہی. قانون سازوں پر منظوری کے لیے زور ڈالتے ہوئے جان کیری نے داعش سے جڑی صفاقیوں کا ذکر کیا.
Our atrocities against Assyrian Christian and Yazidi religious communities, the crucifixion.
وہ کہہ رہے تھے کہ اشوریہ عیسائیوں اور یزیدی مذہبی آبادی کے خلاف داعش کی زیادتیاں, بچوں کو مصلوب کرنا, عورتوں اور لڑکیوں کی خرید و فروخت اور انہیں غلام بنانا, اردن اور دور دراز کے ملکوں مثلاً جاپان سے اغوا کیے گئے افراد کا بہیمانہ قتل کرنا. قانون سازوں نے بارہا عراق کے لیے ایران کی فوجی حمایت پر خدشات کا اظہار کیا, اور اسے خطے میں ایران کے ممکنہ اثر و رسوخ سے منسوب کیا. خارجہ امور کی کمیٹی کے چیئرمین سینیٹر باب کارکر کہتے ہیں,
Should there be any concern by people here that Iran...
کیا یہاں موجود لوگوں میں داعش کے خلاف نتائج پر ایران کے اثر و رسوخ سے متعلق خدشات ہونے چاہیے؟ کیا زمین پر موجود شیعہ ملیشیا یا ان کے اپنے لوگ کمانڈ اینڈ کنٹرول میں کوئی معاونت کر رہے ہیں؟ کیا اس پر بھی کوئی تشویش ہے کہ کسی کو امریکہ کے قومی مفاد کا خیال ہو؟ چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف جنرل مارٹن ڈیمپسی کہتے ہیں, ایران کی کاروائیاں یعنی عراقی فوج کی حمایت داعش کے خلاف فوج کے استعمال کے زمرے میں ایک مثبت بات ہے, تاہم ہم سب اس بارے میں تحفظات رکھتے ہیں کہ جب یہ سارا معاملہ ختم ہو جائے گا اور داعش کو شکست دے دی جائے گی تو پھر کیا ہوگا. ایران کی اثر و رسوخ سے متعلق سوالات ایسے میں سر اٹھا رہے ہیں جب مارچ میں ایران کے جوہری پروگرام سے متعلق بات چیت کی حتمی تاریخ قریب آ رہی ہے. جان کیری سے پوچھا گیا کہ کہیں یہ مذاکرات داعش کے خلاف لڑائی کی کوششوں کو تو متاثر نہیں کریں گے. سینیٹر مارکو روبیو کہتے ہیں,
I believe that much of our strategy with regards to ISIS
میں سمجھتا ہوں کہ داعش کے خلاف ہماری حکمت عملی ایران کو ناراض کیے بغیر آگے بڑھنے سے متعلق ہے تاکہ وہ مذاکرات کی میز سے اٹھ نہ جائیں۔ اگر میں غلط ہوں تو بتائیے کہ کیسے؟ جان کیری نے کہا کہ اس لیے کہ حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے۔ داعش نے گزشتہ برس شام اور عراق کے کچھ حصوں پر قبضہ کر لیا تھا، جس کے بعد امریکہ کی قیادت میں ایک اتحاد بنایا گیا جو اب 60 ملکوں پر مشتمل ہے، تاکہ اس عسکریت پسند گروپ سے نمٹا جا سکے۔ ایک بڑا مسئلہ یہ رہا ہے کہ عراق میں امریکہ کے قابل بھروسہ فریق موجود ہیں، جبکہ شام کے معاملے میں ایسا نہیں ہے۔ جنرل مارٹن ڈیمسی کہتے ہیں، تاحال شام کے اندر ہمارے پاس کوئی قابل بھروسہ ساتھی نہیں، ہم ابھی اس مسئلے کے حل کے لیے کام کر رہے ہیں۔ یہ الفاظ تھے چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف جنرل مارٹن ڈیمسی کے۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں سعدیہ اسد۔
جی، تو طفیل صاحب، یہ بڑی جو پیچیدہ اور دلچسپ صورتحال ہے، اس کا تجزیہ کیجئے۔ آپ نے دیکھا کہ امریکہ اس وقت ایران کے ساتھ ایک جوہری معاہدہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اور دوسری طرف وہ ایران کے ساتھ مل کر داعش کے خلاف بھی لڑ رہا ہے، حالانکہ امریکہ ذاتی طور پہ یا پھر ان کی جو فوجیں ہیں وہ زمین پہ تو نہیں اتری ہیں، لیکن باہر کیف وہ ایران پہ انحصار کر رہے ہیں۔ آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت ایران کے حمایت میں امریکہ کس حد تک حائل ہے، اور کیا ریپبلکنز اور ڈیموکریٹس کی اس سلسلے میں کوئی بہت ہی مختلف پالیسی ہے؟
میرا خیال ہے کہ عراق کے معاملے میں چونکہ امریکہ نے یہ دیکھا کہ ایران عراق کی مدد کرنا چاہتا ہے اور اس کام میں مدد کرنا چاہتا ہے کہ جو علاقے داعش نے عراق کی ٹریٹری سے لے لیے ہیں انہیں آزاد کرانا ہے، تو اسے آزاد کرانے کے لیے ان کو ضرورت ہے لوگوں کی، اور امریکہ نے بہرحال یہ فیصلہ کیا تھا کہ ہم بوٹس گراؤنڈ پہ نہیں اتاریں گے اور ہماری فوجیں وہاں پہ لڑائی میں حصہ نہیں لیں گی، بلکہ ہر طرح کی ٹریننگ اور ہر قسم کی مدد اس کے علاوہ ہم دے سکتے ہیں۔ تو ایران اکیلا ایک ملک ہے جو عراق کے ساتھ اس کی دوستی ہے اور عراق کی وہ مدد کرنا چاہتا ہے اس سلسلے میں، لیکن لگتا یہ ہے کہ باقی تمام جو ممالک مڈل ایسٹ کے ہیں وہ بھی کوائٹ ہیں اس معاملے میں، کوئی کچھ بول نہیں رہا ہے، اور وہ چاہ رہا ہے کہ عراق کی جو ٹریٹری ہے اس کو خالی کرا جائے ان لوگوں سے۔ یہ سب سے بڑا مسئلہ ان کے لیے ہے، اس لیے سب خاموش ہیں اور اس کو ہونے دے رہے ہیں۔ جیسا کہ کیری صاحب نے بھی کہا ہے کہ یہ ابھی یہ فرسٹ فیز ہے، اور اس کے بعد جب داعش سے یہ خالی کرا لیا جائے گا تب یہ فیصلہ ہوگا کہ ایران کو کس طرح سے ان کو ڈیل کرنا ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ چیز ہونی ہے، اور میرا خیال ہے کہ یہ لوگ اسے آزاد کرا لیں گے، چونکہ جو داعش کے لوگ ہیں جو حرکتیں کر رہے ہیں وہ انتہائی شرمناک ہے ہم سب کے لیے اور نہایت تکلیف کا باعث ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ اسے کر لینا چاہیے، اور اس کے بعد پھر دیکھیں گے کس طریقے سے چیزیں بڑھتی ہیں۔ اور جہاں تک یہ جو نیگوشیشنز ہو رہی ہیں ایران سے، وہ کافی امید افزا ہیں، اور کیری بھی اور اوباما بھی امید کرتے ہیں کہ ایران جو ہے وہ اس معاملے میں کوآپریٹ کرے گا اور جو کنڈیشنز لگائی جا رہی ہیں وہ مان دے گا۔ اور ایران میں بھی ایسا لگتا ہے کہ شاید چیز صحیح سمت میں آگے بڑھ رہی ہے اور وہ بھی ہوپ فل ہیں، تو ہم یہی امید کر سکتے ہیں کہ یہ دونوں معاملات اچھی طرح سے فیصلہ کن اسٹیج پہ پہنچ جائیں گے۔
تو فیل صاحب، بنیادی سوال تو یہ ہے کہ کیا امریکہ ایران کے لیے ایک نرم گوشہ اس لیے پیدا کر رہا ہے جوہری معاہدے میں کیونکہ ان کو ایران کی ضرورت ہے داعش کے خلاف؟
میرا خیال ہے کہ مجھے ایسا لگ رہا ہے، مگر میرا خیال ہے کہ نرم گوشے کی بات نہیں ہے، چونکہ جو نیگوشیشنز ہو رہی ہیں ایران کے ساتھ اس میں امریکہ کی جو کنڈیشن ہے وہ بڑی سخت ہیں، اور ایران کو ماننا ہی مانا ہے، اور جو کنڈیشنز لگائی ہیں وہ اگر ایران مانے گا تبھی وہ ہوگا، ورنہ نہیں ہوگا۔ لیکن اس وقت چونکہ داعش کے خلاف ایران مدد کر رہا ہے، تو ہو سکتا ہے کہ انہوں نے تھوڑی سی اس میں نرمی برتی ہو ایران کے خلاف, لیکن ادروائز کوئی باہر سے تو مجھے تو نظر نہیں آ رہا ہے. ریپبلکن حالانکہ اس کا فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں گے جو کچھ انہوں نے کیا ہے پچھلے دنوں میں, اور کیری کو اور اوباما کو سب کو جو کچھ کہا ہے انہوں نے وہ نہایت قابل تشویش ہے. لیکن بہرحال یہ پالیٹکس ہے ریپبلکن اور ڈیموکریٹس کی. ریپبلکن اس وقت میجارٹی میں ہیں اور وہ اسے شو کر رہے ہیں, اور ہمیں بہرحال دیکھنا ہے کہ اب یہ چیزیں آگے کیسے بڑھتی ہیں.
جی, اور دوسرا سوال تو آپ جانتے ہیں کہ جو اس وقت ایک معاملہ ہے اور بہت گرم ہے وہ ہے فرگسن میزوری کا, جہاں نسلی کشیدگی کے کئی واقعات ہوئے ہیں. آپ کے علم میں ہے کہ کل بھی فرگسن میں جو پولیس چیف ہیں انہوں نے استعفیٰ دے دیا, لیکن آج کی خبریں یہ ہیں کہ وہاں کے کچھ پولیس آفیسرز کو ہلاک کر دیا گیا ہے. یہ بتائیے کہ آپ کا ڈیموکریٹک پارٹی کی طرف تو ایک نرم گوشہ ہے, آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ کیا کیونکہ صدر اوباما سیاہ فام ہیں, کیا کیونکہ اٹرنی جنرل بھی سیاہ فام ہیں, اس لیے یہ نسلی کشیدگی کے واقعات زیادہ ہوئے ہیں ان کے دور میں؟
میرا ایسا خیال نہیں ہے. فرگوسن کا جو معاملہ ہے وہ میرا خیال ہے کہ انتہائی تکلیف دہ ہے, چونکہ آبادی موسٹلی فرگوسن میں اب سیاہ فام لوگوں کی ہے, افریقن امریکن کی ہے, لیکن ایڈمنسٹریشن وہاں پہ یعنی کہ سفید لوگوں کا ہے, جس کی وجہ سے ان میں آپس میں ہمیشہ ٹینشن رہا ہے. اور چونکہ انفارچونیٹلی وہاں پہ ایک واقعہ ایسا ہو گیا جس پہ ایک بچے کو مار دیا گیا, اور اس کی وجہ سے جو ٹینشن, آبویسلی اوباما اور ایرک ہولڈر ہونے کا یہ ضرور ہے کہ جو سیاہ فام لوگ ہیں ان میں تھوڑی سی ہمت آئی ہے, تھوڑی سی اپنے جذبات کو ایکسپریس کرنے کی ان میں صلاحیت پیدا ہوئی ہے, تو انہوں نے یہ کافی دنوں سے یہ پروٹیسٹ شروع کر رکھا ہے اور وہ برابر پروٹیسٹ کر رہے ہیں. اور جو 4 مارچ کی رپورٹ آئی ہے اس میں انہوں نے اسکوائرلی ساری ذمہ داری ایڈمنسٹریشن پہ, جو وہاں کے لوکل جو ایڈمنسٹریشن ہے اس پہ ڈالی ہے کہ یہ نسلی اعتبار سے یہ سارے معاملات کو ریس بیسس کے اوپر سارا کام ہو رہا ہے, جس کی انہوں نے کنڈم کیا ہے اس کو, اور اس کی وجہ سے ان کا جو وہاں پہ جو ٹاپ ایگزیکٹو تھا جو کاؤنٹی گورنمنٹ کا, اس نے ریزائن کیا, پولیس چیف نے ریزائن کیا, اور کل رات کو جو تھا ایک قسم کا پروٹیسٹ ہو رہا تھا وہاں کے اوپر, اور اس پروٹیسٹ میں ابھی تک یہ اسٹیبلش نہیں کر سکے کہ کس نے مارا ہے اس وقت. اور یہ تعجب کی بات ہے کہ صبح جب میں نے ٹیلی ویژن دیکھا تو کوئی اس کا ذکر, حالانکہ آپ سے بات ہو گئی تھی, اس کا ذکر نہیں تھا, لیکن اب جب میں ابھی واپس آیا تو دیکھا تو سارا ٹیلی ویژن اس کے اوپر بھرا ہوا ہے. اور ابھی تک اللہ کا شکر ہے کہ وہ دونوں حیات ہیں جن کو چوٹ لگی ہے اور وہ لوگ کا علاج ہو رہا ہے, اور سائملٹینیسلی وہ تلاش کر رہے ہیں کون شخص یہ کر سکتا ہے, کیونکہ سیاہ فام لوگوں نے بھی بہت کنڈم کیا ہے اس واقعے کو, اور وہ نہیں چاہتے ہیں کہ جو کچھ ان کو مراحت ملی ہے اور جس طرح سے ان کی حوصلہ افزائی اس گورنمنٹ میں اور پچھلے زمانے سے ہوتی آ رہی ہے اس کو کوئی سیٹ بیک ہو. جو کنگ مارٹن لوتھر کنگ نے اور مالکم ایکس نے جو یہ ساری قربانیاں دی ہیں اس کا جو ان کو فائدہ پہنچ رہا ہے, وہ نہیں چاہتے ہیں کہ اس وقت کوئی ایسا اسٹیپ لیا جائے جس سے کہ ان کو کوئی نقصان ہو. حالانکہ ٹینشن آبویسلی چلتے رہتے ہیں, اور تھوڑی سی میں ہمت آئی ہے اور یہ بات بھی کر رہے ہیں, پروٹیسٹ بھی کر رہے ہیں, تو لگتا ایسا ہے کہ آبویسلی اوباما کی وجہ سے اور ایک ہولڈر کی وجہ سے ان میں ہمت ضرور آئی ہے, لیکن وہ اس قسم کا کام مجھے لگتا نہیں کہ یہ کسی طرح سے اس کام میں کسی قسم کا کوئی ہاتھ کالے جو ہیں وہ, اگر جو انہوں نے یہ حرکت کی ہے تو ان کو سزائیں ملے گی, چونکہ ایڈمنسٹریشن کسی طرح سے ان کا ساتھ نہیں دے گا اس معاملے میں.
اچھا جی جی, اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں آگے چل کر کیا ہوتا ہے. بہت شکریہ ہمارے ساتھ ہے یہاں امریکہ سے کمیونٹی میں کوشاں توفیل احمد, جو لوگوں کی بھلائی کے لیے بھی کام کرتے ہیں. آپ کی شرکت کا شکریہ اور ہماری طرف سے خدا حافظ. اور اس سے پہلے آپ نے سنا پاکستان میں حصار فاؤنڈیشن کے سربراہ ڈاکٹر سونو خنگرانی کو, اور ان کے ساتھ تھے راولپنڈی چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے سابق صدر شمال آئرائن. ابتدا میں تھے ہمارے ساتھ دفاعی تجزیہ کار ریٹائرڈ لیفٹیننٹ جنرل طلعت مسعود, ایم کیو ایم کی نمائندہ سمن جعفری, اور ان کے ساتھ تھے سیاسی تجزیہ کار عاجز جمالی. اس پروگرام کے لیے ہمارے انجینئرز تھے مارٹن کروسیس اور راب مکلین، پروڈیوسر سعدیہ اسد، وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں نفیسہ ہود بھائی، سننے کا شکریہ اور خدا حافظ۔
اس پروگرام میں جو نقطہائے نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے، اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے۔